ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام مہمانان عظام اور عزیز طلبہ آج کی یہ مجلس یہاں جامعہ زکریہ میں جن طلبہ نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ اپنے مربیوں اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز و اکرام ہو۔ جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ تو بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا۔ ایسے موقع پر مجلس کی مناسبت سے کچھ دو چار باتیں قرآن و حدیث کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا، ان کی وضاحت اور تفصیل حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر کی تھی موجود ہے، جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس موقع پر سیدنا حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری دعائیں کی تھی۔ پہلی دعا تو یہ تھی، ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اس عمل کو، کعبۃ اللہ کی اس تعمیر والے عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہیں۔ اس دعا میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی تھی ان کو نکال کر اس کو بتلایا، اور اسی انہی بنیادوں کے اوپر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم سے یہ کام انجام دے رہے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کام کی نگرانی کر رہے تھے، سپرویژن کر رہے تھے اس کا، پھر بھی یہ ڈر رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں۔ وہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں دین کے، اس کے متعلق جو ہے فخر اور غرور میں نہ رہیں، بلکہ ڈرتے رہیں، معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں، جیسا حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی۔ اور آگے دوسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمت لک، اور ہمارے پروردگار تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ مسلمین یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم ہو بس سر جھکا دیا، مان لیا، یہ نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے، اسلام کا مطلب ہی یہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ہم دونوں کو، بلکہ ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو۔ گویا یہ امت محمدیہ کے لیے اس موقع پر حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی کہ اس امت کو وجود دیا جائے، اور پھر اس امت کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھی مانگ لیا اسی موقع پر، ربنا وبعث رسولا منهم، اور ہمارے پروردگار انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھی بھیجیو۔ کیا کام ہوگا اس رسول کا؟ یتلو علیہم آیات، وہ تیری کتاب کی آیتوں کو ان کے سامنے تلاوت کریں گے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور سنت کی تعلیم دیں گے، ویزکیہم، اور ان کو گندے عقائد، گندے اعمال، گندے اخلاق سے پاک کریں گے۔ پہلا ہی کام جو ہے تلاوت آیات، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تلاوت آیات کا مطلب قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم. کہ ہمارے مدارس کے اندر تین شعبے ہوتے ہیں، ناظرہ کا شعبہ، حفظ کا شعبہ اور قرات و تجوید کا شعبہ. یہ تین شعبے وہ ہیں جس میں قرآن کے الفاظ کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں جو پہلا مقصد ہے تلاوت آیات، اسی کا نتیجہ ہے. یہ جو اس وقت بچوں نے ہمیں قرآن سنایا حفظ کی شکل کے اندر، یہ گویا اسی تلاوت آیات کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کام سونپا تھا، جو ذمہ داریاں آپ کے سر ڈالی گئی تھی، جو وظائف نبوت اور مقاصد رسالت آپ پر لازم کیے گئے تھے، ان میں پہلا مقصد اور پہلا وظیفہ جو تھا وہ تلاوت آیات. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ اہل عرب میں ہوئی تھی، اور وہ زمانہ، وہ دور جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بڑا گویا اونچا دور تھا. لوگوں میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا بڑا چرچا تھا، اور ان لوگوں کو اپنی زبان دانی پر اتنا فخر تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے. عجم یعنی گونگا. گویا ان کے اندر بولنے کی بھی صلاحیت نہیں، ان کو گونگے سے تعبیر کرتے تھے، اور عربی کے علاوہ دوسری زبان کوئی اگر بولتا تو اس کو رتانا یرتنو یعنی بکواس. رتانا یرتنو خواب کے اندر کوئی آدمی بولتا ہے نہیں، بکواس کرتا ہے. کہیں حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں حدیث بیان کر رہے تھے، کسی چیز میں کسی شاگرد نے پوچھ لیا، پہلے انہوں نے جو حدیث بیان کی تھی وہ، اور دوسری حدیث میں کچھ بظاہر تعارض سا تھا، تو شاگرد نے اس کے متعلق سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ فارسی میں بولنے لگے، رتنا بالفارسیہ، یہ آتا ہے لفظ رتنا، یعنی گویا فارسی میں بکواس کرنے لگے. تو وہ لوگ دوسری زبانوں کو تو نطق بھی نہیں، بکواس سے تعبیر کرتے تھے. وہ یہی ایک زبان ہے جس کو زبان کہا جا سکتا ہے، لغت کہا جا سکتا ہے. خیر، تمہارے ایسے دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تب بھی گویا وہ لوگ اس بات کے محتاج تھے کہ ان کو قرآن باقاعدہ سکھایا جائے. وہ عربی جہاں ہونے کے باوجود خود گویا قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو سکھلائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وظیفہ اور پہلی ذمہ داری یہی تھی کہ آپ لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھلاتے تھے. جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا معمول تھا کہ وحی کے ان الفاظ کو، ان کلمات کو صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ میں سے جو لکھنے کا ماہر ہوتا تھا اس کو بلا کر اس کو لکھوا بھی لیا کرتے تھے. گویا قرآن کو آپ نے صحابہ کو باقاعدہ پڑھایا. بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع پر انہوں نے بیان دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست 70 سورتیں قرآن پاک کی 70 جو ہے سیکھی ہیں. اور اسی طرح حضور صحابہ کو قرآن پاک سکھلاتے تھے، اور سیکھ کر جب تیار ہو گئے آپ کے یہ شاگرد، تو باقاعدہ ان کو اس پڑھانے والے کام کے لیے لوگوں کے اندر آپ نے پیش کیا. استقرا القرآن من اربعۃ، من عبداللہ ابن مسعود و سالم مولا ابا حذیفہ و معاذ ابن جبل و عبی ابن کعب. حضور فرماتے ہیں چار آدمیوں سے قرآن سیکھو. گویا ان چار کو آپ نے ایسا تیار کر دیا, سکھا دیا کہ اب گویا آپ سند دے رہے ہیں. یہ جو سند دی جاتی ہے مدرسے میں سے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اچھی طرح سکھا دیا ہے, اب یہ کام خود آگے کریں گے, دوسروں کو سکھائیں گے. تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے سند دے رہے ہیں کہ ان چار آدمیوں سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھو. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت سالم مولا ابا حذیفہ, حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابی ابن کعب. ان میں سے ہر ایک وہ قرآن کا ماہر تھا, اور ایسی عجیب و غریب مہارت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ بخاری ہی میں واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی, اقرا علیہ, مجھے قرآن سنائیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ سن کر اچانک کہنے لگے, یا رسول اللہ اقرا علیک وعلیک انزلت, کیا میں آپ کو قرآن سناؤں, حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے, اترا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہاں میں دوسرے کی زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. چنانچہ روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا شروع سے, یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے فَكَيْفَ اِذَا جِينَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِينَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس آیت پر جب پہنچا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس. اب تک حضرت عبداللہ ابن مسعود نیچے دیکھ کر کے پڑھ رہے تھے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو پڑھنا بند کر کے آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے تھے. گویا یہ خود حضور ان کو فرمائش کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کی, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا, اور ان کا مقام قرآن کی تعلیم کے اندر بڑا اونچا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عراق فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو نئے شہر بسائے, کوفہ اور بصرہ, تو کوفہ والوں کی تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے کوفہ بھیجا اور ان کے نام خط لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کے علوم کا تم سے زیادہ میں محتاج اور ضرورت مند ہوں, لیکن اپنے آپ پر ترجیح دے کر تمہارے لیے میں نے ان کو وہاں بھیجا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے 500 شاگردوں کے ساتھ کوفہ گئے اور وہاں لوگوں کو قرآن سکھایا, پورے کوفہ کو گویا قرآن سے آباد کر دیا. اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ نے قرآن کی تعلیم دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری میں واقعہ موجود ہے, ایک مرتبہ ان کا حلقہ درس لگا ہوا تھا اور حضرت خباب ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شروع میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور جنہوں نے اسلام کے خاطر بہت ایذائیں مشرکین کی برداشت کی, وہ آئے اور وہاں کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے ہیں, ابو عبد الرحمن یہ لوگ جیسا آپ پڑھتے ہیں ویسا ہی پڑھتے ہیں قرآن؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, جی ہاں اگر آپ کہیں تو سنواؤں. کہاں کہو سنواؤ؟ تو حضرت علقمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے اور جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اگر علقمہ کو دیکھ لیا تو یوں سمجھو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لیا, ٹو کاپی تھے ان کی, ہر چیز میں ان کا نمونہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ سے کہا پڑھو. انہوں نے پڑھا, پڑھ کر جب وہ بھاری ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب ابن عارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیسا پڑھا؟ گویا استاد اپنے شاگرد کی داد حاصل کر رہے ہیں. بھائی شاگرد اچھا پڑھتا ہوں تو استاد کا بھی جی خوش ہوتا ہے, دوسروں کو سناتا ہے کچھ کچھ سنا یہ, اور جب شاگرد سنا دیتا ہے تو استاد بھی ذرا دیکھتا ہے کیسا لگا آپ کو. سنا گیا شاگرد کے پڑھائی کی پڑھنے کی وہ داد حاصل. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ کیسا لگا کہ ہم بالکل برابر جیسا آپ پڑھتے ہیں ویسا ہی ایسا ہی انہوں نے پڑھا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو قرآن پڑھنا سکھایا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب تک استاد پڑھنا سکھائیں گے نہیں وہاں تک آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں بھائی جہاں قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم, آپ کسی کے سامنے پیش کر لیں کتنا ہی عربی کا ماہر ہو اس کو کہا یہ پڑھو, کیا یہ الف لام میم کو الگ الگ پڑھے گا؟ نہیں, وہ تو ملا کر پڑھے گا. یہ تو استاد ہی ہم کو بتاتا ہے کہ یہ ملا کر پڑھنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو حروف مقطعات ہیں یعنی جن کو الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے. تو جب تک استاد سے کوئی آدمی نہیں سیکھے گا وہاں تک قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے. بہرحال یہ سلسلہ جو ہمارے مدارس کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم کا یہ سلسلہ جو قائم کیا آج تک نسلاً بعد نسلین طبقتاً بعد طبقتاً یہ چلا آ رہا ہے, اور یہ ہمارے مدارس جو ہیں گویا اسی کام کو انجام دے رہے ہیں جن کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا. یہ قرآن کی تعلیم اور بچ جو لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کیے ہوئے ہیں ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک برابر یہ سلسلہ آج بھی, آج جب کہ دنیا مادیت کی خوگر ہو چکی ہے اور مادیت کا دور دورہ ہے, اس زمانے میں بھی ایک بڑی تعداد اللہ کے بندوں کی ایسی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے پیش کیا. جو اساتذہ یہاں قرآن پڑھاتے ہیں ان کی پوری زندگیاں اسی میں گزر جاتی ہیں, اور مبارک ہے وہ بندے جو اپنی اولاد کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں. جن بچوں نے بھی قرآن کے حفظ کی تکمیل کی ان کے ماں باپ ان کے اولیاء جو ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے پیش کیا اس میں لگایا, اور یہ بچے بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حفظ کی دولت سے ان کو مالا مال فرمایا. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, ان سعادت بزور بازو نیس تان بخشت خدائے بخشندہ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ چیز عطا فرماتے ہیں. اس وقت ہمارے ان بچوں نے قرآن کی جو تکمیل کی ہے حفظ کی, واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز مدرسے کے لیے بھی جامعہ زکریہ کے لیے بھی ان کے منتظمین کے لیے اور جو ہے ان طلباء کے لیے طلباء کے اولیاء کے لیے سب کے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, اور ان بچوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھو کہ قرآن کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے, لیکن جتنا جلدی یاد ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو یاد رکھنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو اتنا ہی جلدی بھول بھی جائیں گے. قرآن بخاری میں روایت ہے تعاہدوا ھذا الکتاب ھذا القرآن فإنه اشد تفصیا من الابل فی عقولها, حضور فرماتے ہیں اس قرآن کو برابر پڑھتے رہو کہ اونٹ جیسے اپنی رسیوں میں سے نکل جاتے ہیں قرآن بھی حافظے میں سے نکل جائے گا, نہیں پڑھے گا تو. اس لیے باقاعدہ اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. ایسا حافظ ایسا ہو کہ جب بھی جس وقت بھی جہاں سے پڑھنے کے لیے کہے پختگی کے ساتھ برابر پڑھیں, ایسا حفظ ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کے اس حفظ ہونے کو قبول فرمائے اور مدرسے کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے. دعا کر لیجیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے پاک صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو تو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی اے اللہ تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں اپنے قصور اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں کے اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اللہ اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. اللہ ہر قسم کے شرور و فتن، آفات و بنیات، مکارے سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اے اللہ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما. اے اللہ جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام فرما. اے اللہ تیرے نیک بندے ہمارے اسلاف نے یہاں جو سلسلے قائم کیے ہیں، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہیں، مساجد، تبلیغی اور دینی مراکز، دینی اور دینی جماعتیں اور جمعیتیں، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص اور استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر رحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، کل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما۔ جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت میں قدر فرما کر اے اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے بابرکت کلام کی، اے اللہ تکمیل کی نسبت سے تیرے بہت سے بندے قرب و جوار اور دور و دراز سے یہ امیدیں لے کر کے آئے ہیں کہ جو کچھ مانگا جائے گا وہ ملے گا۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، سب کے جائی اور اللہ نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔